یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین۔
موت و حیات اور فلسفہ شہادت کے عنوان سے آج ہم اپنی ساتویں گفتگو میں داخل ہو رہے ہیں۔ خداوند کریم کا لطف و احسان ہے، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی عنایات جو ہمارے شامل حال رہیں۔ ہم نے موت اور حیات کے مفاہیم کو کسی حد تک بیان کرنے اور سمجھنے کی کوشش کی۔ میں نے ابتدا میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حیات اور موت یہ ایسے مفاہیم ہیں، یہ ایسے تصورات ہیں کہ جو بعض اوقات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو جاتے ہیں، پیچیدہ ہو جاتے ہیں، بس معلوم نہیں ہو پاتا کہاں کس کے لیے موت استعمال کریں، کس کے لیے موت استعمال نہ کی جائے۔ لہذا ہمیں موت کے مطلب کو، موت کو سمجھنے کی ضرورت تھی۔ جیسے جیسے موت واضح ہوتی جاتی ہے، حیات اپنے معنی خود بخود پیدا کرتی جاتی ہے۔ اور موت اور حیات کے اگر ہمیں یہ معنی کچھ واضح ہو جائیں ذہن میں، تو پھر ہمیں مرتبہ شہادت اور شہید کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم نے اپنی بحث کو موت کے حوالے سے شروع کیا، موت کو لغت میں، ابھی یعنی ہم نے کسی بھی منزل پر حیات کو تعریف نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے موت اپنے معنی پیش کرتی جاتی ہے، حیات خود بخود معنی پیش کرتی جاتی ہے۔ لہذا موت لغت میں اگر زوال قوت کمالیہ ہے، تو وجود قوت کمالیہ، قوت کمالیہ کا باقی رہ جانا خود بخود حیات ہے۔ اگر موت مرض ہے تو اس کا علاج حیات ہے۔ اگر موت نیند کی طرح کا ایک مرحلہ ہے جس سے ایک مرحلے سے گزر کر دوسرے مرحلے میں جانا ہے، تو پھر دوسرے مرحلے کی جو بھی کیفیات ہیں وہ پہلے مرحلے سے متعلق ہو جائے گی۔ مثال دی ہم نے کہ نیند خواب کی کیفیت متوقف ہے، منحصر ہے آپ کے دن پر۔ جتنا مطابق شریعت آپ کا دن ہوگا، جتنا طلب معرفت اہل بیت کا دن ہوگا، اتنا ہی خواب خود بخود معنی یہ معرفت پیدا کرنا شروع کر دے گا۔ اگر موت یقین ہے تو یقین کی کون سی منزل ہے، یہ سب آپ کی خدمت میں معنی ہم نے عرض کیا۔ اب ایک مرحلہ یہ ہے، موت کے کچھ آثار ہیں، ان آثار کے ذریعے سے بھی ہم بعض مختلف مقامات پر بعض مختلف کیفیات کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے، کہ جن میں سے ایک مرحلہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ تین اثر میں نے آپ کی خدمت میں اثر ذکر کیے، جن میں سے دو کو ہم نے کل مختصر طور پر بحث کی، ایک سے آج بحث کریں گے۔ آج کی گفتگو، اور انشاءاللہ اگر خدا نے کل توفیق دی تو کل کی جو گفتگو ہے، یہ تمام تر ابحاث کا نچوڑ بھی ہے، اور یہ وہ نقطۂ انعطاف ہے، وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ جس کے بعد اگلے مرحلے میں ہمارا ورود آسان ہے۔ یعنی آج کی بحث کو سمجھنا، اور انشاءاللہ کل ولاکن لا تشعرون والی بحث کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ حیات کا وہ کون سا مرحلہ ہے کہ اگر حیات کے ہوتے ہوئے اسے درک نہ کیا جا سکے، انشاءاللہ کل اس پہ گفتگو کریں گے اگر خدا نے توفیق دی، اور پھر انشاءاللہ مرحلہ شہادت پہ جتنی بھی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کر سکا۔ ضمناً یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ابھی بھی ہم نے موت کے حوالے سے گفتگو میں بہت سارے ابحاث ہیں جن کو کھولا نہیں ہے ہم نے، مثلا نفس کا موضوع، روح کا موضوع، اس کو ابھی ہم نے کھولا نہیں ہے۔ یہ اجمالی طور پر کچھ چیزیں ہیں جو بیان کی ہیں۔ اسی طرح سے موت کے حوالے سے ابھی بہت ساری گفتگو ایسی ہے کہ جن کو ہم نے نہیں چھیڑا، اس لیے کہ اگر ہم ان پر موضوعات پر چلے جائیں، ان مختلف ابعاد پر بحث کرنے لگیں، تو بندہ پھر نتیجے تک نہیں پہنچتا۔ بعض ابحاث کو چھوڑنا پڑتا ہے تاکہ بالآخر نتیجے تک پہنچا جا سکے، اور شاید ان پر بحث مفید فائدہ ضرور ہوتی، لیکن یہ کہ نتیجے کے درمیان میں حائل ہونے کا خطرہ تھا، اس لیے ان کو روک کے رکھا۔ لیکن موقع ملا تو آئندہ آنے والی گفتگو میں ایک اشارہ ضرور کروں گا کہ یہ ابحاث بھی ہیں موت کی جن پہ بحث کی جا سکتی ہے۔ درود پڑھیے گا محمد علیہ وسلم۔ اللہ اچھا کل جو گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ موت کے تین اثر ہیں. پہلا اثر یہ ہے کہ موت جب کسی صاحب اختیار پر عارض ہوتی ہے تو اس سے اختیار کو سلب کر لیتی ہے, اختیار کو لے لیتی ہے. اب یہ جو کیفیت ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جہاں پہ بھی سلب اختیار ہے وہاں موت ہے. تو ہم نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہے. جہاں اختیار اگر ناقص اپنا اختیار ناقص کو دے گا تو موت ہوگی, لیکن اگر ناقص اپنا اختیار کسی کامل کو دے دے, کسی بے عیب کو دے دے, کسی بے نقص کو دے دے, تو کامل کے اندر یہ قوت ہوتی ہے کیونکہ وہ کمال محض ہے, اس سے جو بھی صادر ہوگا وہ کمال ہوگا. تو جب ناقص اپنا اختیار کامل کے ہاتھ میں دے دیتا ہے تو کامل کے پاس اختیار جانے سے ناقص کے پاس کمال آنے لگتا ہے, اور کمال کا آنا حیات ہے, موت نہیں ہے. اسی معنی کو میں نے عرض کیا اور پھر آپ کی خدمت میں حدیث عرض کی تھی کہ فرمایا موتو قبل ان تموتو, مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے. تو یہاں عرض کیا تھا کہ یہ جو پہلا مرنا ہے اس کا معنی یہاں پر آپ اس موت کا کیا معنی کریں گے, اس موت کا معنی یہاں پر ہے کہ سلب اختیار کرو ہمارے امر میں. قبل ان تموتو, اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تم ہمارے امر میں اپنے آپ کو مار دو گے, یعنی اپنے سارے کے سارے اختیار کو ہمارے حوالے کر دو گے, تو یہ سلب اختیار کمال کو دینا ممات علی حب آل محمد مات شہیدہ کا منزل ہے, کہ جس نے اپنے آپ کو اہل بیت کے امر میں مار دیا, اب اگر قبل از موت وہ اس منزل پر پہنچ گیا تو وہ مرتا نہیں ہے, مات شہیدہ ہوتا ہے, پھر مرتا نہیں ہے. اگر موت آ بھی جائے تو ماتا شہیدہ کی منزل ہے, یعنی وہ جو دوسری موت ہے اب اس کے اندر سلب اختیار نہیں. آپ سلب اختیار پہلے کر چکے ہیں, اثر جس کو کہنا چاہیے موت کا آپ نے دینا تھا, وہ سلب اختیار کی کیفیت آپ نے وہاں دے دی. اب کمال کے اندر دیکھیں ہمارے نسبت کہ ہم اپنے اختیار کو دے رہے ہیں, ایک اثر موت ہے, بظاہر اثر موت ہے, لہٰذا یعنی اس جہت سلب اختیار کو نظر میں رکھتے ہوئے کہا موتو. اسی لیے اگر ہم یہاں پر یہ فی امر نہ لے کر آئیں تو معنی پیدا نہیں کرتا, مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جاؤ. کہاں مریں, کہاں جا کے مریں, کیسے مریں؟ تو جب تک آپ اس کو فرض نہیں کریں گے درمیان میں, یہ فساد و بلاغت ہے کہ بعض چیزیں حذف کر دی جاتی ہیں کہ جن کے ذریعے سے پھر لفظ معنی پیدا کرتا ہے اپنا. لہذا یہ اثر موت اگر آپ نے یہاں دے دیا اور پھر اپنا اختیار آپ نے کامل کے ہاتھ میں دیا ہے, تو کہنے جیسے خود یہ جو حدیث ہے مماتا, یہاں پہ جو ماتا کا لفظ استعمال کیا ہے, اس موت سے کیا مراد ہے؟ موت سے مراد وہ مرحلہ ہے کہ مماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ, موت بھی استعمال کی جا رہی ہے, شہید بھی. کیوں؟ کہ یہ دونوں لفظ آ کر یہ بتلا رہے ہیں کہ بالآخر شہید بھی ایک مرحلے سے گزر رہا ہے. اسی چیز کو انشاءاللہ یہ جو کیفیت ہے اس کو آگے چل کے بیان کروں گا آپ کی خدمت میں, کہ بالآخر ایک مرحلہ ہے جس سے گزرنا ہے. یہ موت کا مرحلہ, موت اس کے لیے بن جاتا ہے کہ جو اہل بیت سے منسلک نہ ہو, لیکن یہی مرحلہ جو اہل بیت سے منسلک ہو حیات بن جاتا ہے. ایک ہی مرحلہ ہے لیکن اہل بیت سے اگر منسلک ہے تو حیات میں تبدیل ہو جاتا ہے, حیات بھی شدید تر حیات, عام حیات نہیں. لہذا دوسرا اثر آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ صاحب انسجام, صاحب اتحاد پر جب موت عارض ہوتی ہے تو اس کے اندر اختلاف پیدا کر دیتی ہے, افتراق پیدا کر دیا. لہذا اختلاف موت ہے. فرد پر آ جائے تو فرد مر جاتا ہے, امتوں پر آ جائے, ملتوں پر آ جائے تو ملتیں مردہ ہو جاتی. تیسرا اثر آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب کوئی شے اپنے رزق کو طلب کرنا بند کر دے تو سمجھ لیجئے کہ وہ شے مر گئی ہے. اب یہ جو رزق کی طلب ہے یہ ایک بڑی عجیب و غریب کیفیت ہے. طلب رزق اثر موت ہے. اب یہ عارض ہونے کے بعد کیا شے فنا ہو جاتی ہے؟ بحث فنا نہیں ہے. ہم نے عرض کیا کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ شے فنا نہیں ہوتی, موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے. موت ایک کیفیت کا نام ہے, ایک مرحلے کا نام ہے. اب یہ جو مرحلہ ہے اسی کا ایک اثر کیا ہے, کیسے لگے گا, پتہ لگے گا کہ یہ شے مر چکی ہے, یعنی اس کے اندر آثار حیات نہیں ہیں. تو اثر حیات میں سے ایک اثر کیا ہے؟ رزق کا طلب کرتے رہنا، ہر شے اپنے اعتبار سے اپنا رزق پاتی ہے اور اس کو طلب کرتی ہے اپنے اعتبار سے، لیکن ہر شے رزق پاتی ہے. اب رزق کا جو ایک معنی و مفہوم ہمارے ذہن میں ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے ذہن میں رزق یعنی روزی روٹی، ہمارے نظر میں رزق یعنی دولت، پیسہ. تو جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہم کہتے ہیں جی اللہ نے اس کے اوپر بڑا رزق عطا کیا ہے، اور کسی غریب کو یا فقیر کو دیکھ کے ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس پر رزق بند کر دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نظر متمرکز ہے دولت کے اوپر. دولت، پیسہ، روزی روٹی یہ رزق کا حصہ ضرور ہے، لیکن رزق صرف یہ نہیں ہے. رزق معنوی بھی ہوتا ہے، مادی بھی ہوتا ہے. اب یہ چونکہ رزق اپنے اندر ایک خود ایک مفصل بحث ہے کہ رزق کو مانا کیا جائے کہ رزق ہوتا کیا ہے تاکہ اس کی پھر کیفیات سامنے آئیں. رزق مادی بھی ہوتا ہے، معنوی بھی ہوتا ہے. مادی رزق میں بھی کئی طرح کے رزق ہیں، جن میں سے سب سے پست ترین رزق دولت کی شکل میں سامنے آتا ہے. سب سے پست ترین رزق ہے یہ جو دولت کی شکل میں سامنے آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رزق اپنے آثار رکھتا ہے، یہ آثار رزق کی کیفیت کے اعتبار سے ہوتے ہیں. لہذا بعض افراد دولت اور اس کے اعتبار سے، مادی رزق کے اعتبار سے فقیر نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن معنوی رزق کے اعتبار سے ان سے زیادہ امیر کوئی نہیں ہوتا. لہذا اب یہ ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کون سا رزق، رزق مراد کیا ہے. اب میں اشارہ کروں گا کیونکہ تفصیل میں ہم جانے کا وقت نہیں ہمارے پاس. اگر رزق کے معنی کو آسانی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو باب دعا میں جا کر یہ دیکھیں کہاں کہاں اللہم ارزقنا کہہ کر کیا کیا مانگا گیا ہے. اہل بیت نے اللہم ارزقنا کہہ کر ہمیں کیا کیا تعلیم دیا ہے، تم کیا کیا مانگ سکتے ہو. ہر وہ شے جو اللہم ارزقنا کہہ کر مانگی جا سکتی ہے رزق کے دائرے میں شامل ہو جاتی ہے. لہذا اللہم ارزقنا زیارت الحسین جب پڑھا جاتا ہے تو ایک رزق خود زیارت حسین علیہ السلام ہے. جب کہا جاتا ہے اللہم ارزقنا شہادہ تو خود شہادت ایک رزق ہے. یہ سارے رزق ہیں، انہی رزقوں کے اندر. اب رزق کی جو بحث ہے وہ بہت مفہوم، بہت ایک وسیع مفہوم ہے رزق کا، اور یہیں سے پروردگار کی بعض صفات کی کیفیات کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. پروردگار خالق بھی ہے، پروردگار رازق بھی ہے. رازق سے کیا مراد ہے؟ ہم رازق سے پھر وہی مراد لیتے ہیں کہ جی روزی روٹی دیتا ہے ہمیں، حالانکہ رازق پروردگار جیسا خالق ہے ویسا رازق ہے. رازقیت پروردگار کی صرف روزی روٹی پہ منحصر نہیں ہے، بلکہ اصل رزق کی کیفیت یہ ہے. دیکھیے ایک نظریہ یہ ہے کائنات کے بارے میں کہ کائنات گھڑی کی مانند ہے، اللہ گھڑی ساز ہے، اس نے بنایا، چابی بھری اور چھوڑ دیا، اب یہ چلتی رہے گی، اللہ تعالیٰ کو اس میں مداخلت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک نظریہ ہے، یہ پایا جاتا ہے مسلمانوں میں، مسلمانوں کے علاوہ بھی پایا جاتا ہے. لیکن تشیع کا اور اصل اسلام کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہم اپنے وجود کی اصل خلقت میں پروردگار کے محتاج ہیں، اسی طرح سے اپنی بقا اور دوام میں بھی اللہ کے محتاج ہیں. ایک لحظہ اگر پروردگار، ایک لحظہ بھی اگر پروردگار ہم پر سے اپنی نگاہ لطف کو ہٹا دے ہم فنا ہو جائیں گے. لہذا ہمیں دعاؤں میں ملتا ہے پروردگار طرفت عین ابدا حتیٰ ہمیں ہمارے ہاتھ پہ ولا تکلنا علی انفسنا طرفت عین ابدا. پروردگار ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی ہمیں ہمارے اوپر نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر تو نے ہمارے اوپر ہمیں چھوڑ دیا ہم فنا ہو جائیں گے. اب یہ ایک بحث ہے علت، علت تامہ وغیرہ، اب اس میں چونکہ میں نہیں جا سکتا نہ موقع ہے. علت تامہ وہ ہوتی ہے جو نہ صرف وجود دیتی ہے بلکہ انسان جس کو وجود دیتی ہے معلول کے وجود کی بقا بھی علت تامہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. پس پروردگار نے نہ صرف ہمیں خلق کیا بلکہ ہماری بقا بھی پرور، جب تک وہ چاہے گا ہم باقی رہیں گے. اور اگر وہ نہ چاہے تو ہم فنا ہو جائیں گے. لہٰذا ہمارا وجود بھی پروردگار سے فیض وجودی کو ہر لحظے میں چاہتا ہے. خود یہ فیض وجودی حاصل کرتے رہنا ایک طرح کا رزق ہے. لہذا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے سامنے جب اپنے پروردگار کی تعریف فرما رہے کہ میرا خدا کون ہے, فرمایا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا, میرا پروردگار وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو خلق کیا اور پھر اس کی ہدایت کی. یعنی ہدایت سے یہاں پر مراد کیا ہے؟ فرمایا ہدایت سے مراد ہی یہ ہے کہ یہ وجود خلق ہونے کے بعد اب اگر اپنے آپ کو باقی رکھنا چاہتا ہے پروردگار کے ساتھ اس کا لنک رہنا چاہیے. اسی لنک کو فیض وجودی کہتے ہیں کہ جو جاری ہے, اور یہ فیض وجودی خود ایک رزق کا حصہ ہے. پس اللہ رازق ہے, پوری کائنات مرزوق ہے, رزق لیتی ہے. اب ہر شے اپنا رزق کیسے لیتی ہے, کسی شے کا کیسا ہے, اب اس ہم بحث میں نہیں جائیں گے کیونکہ ہم نے بحث کو مختصر کرنا ہے. انسان آپ کی خدمت میں عرض کیا روح اور بدن, روح اپنی نوعیت کا رزق حاصل کرتی ہے, بدن اپنی نوعیت کا. لیکن اس میان میں یہ جو ان کے اتصال کے نتیجے میں نفس پیدا ہوتا ہے, بالآخر یہ بھی کچھ چیزیں چاہتا ہے. اور عرض کیا تھا بدن مادی ہے, مادہ مانگتا ہے, اس سے اوپر کچھ نہیں. بدن کو ذائقے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بدن کو اس سے فرق نہیں پڑتا کون سی شے کیسی ہے, اسے صرف مادہ چاہیے. لیکن نفس کیا ہے؟ جتنے بھی خواہشات و لذات ہیں ان کا مدرک, ان کا سینٹر کون ہے, کون انہیں درک کرتا ہے؟ نفس. کل بھی آپ کی خدمت میں کل یا پرسوں عرض کیا تھا کہ یہ نفس کی جو خواہشات ہیں یہ فی نفس ہی مضموم نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس مادی حیات کو باقی رکھنے کے لیے یہ لذات چاہیے. اگر ہمیں بھوک ہی نہ لگے, اگر ہمیں پیاس ہی لگنا بند ہو جائے تو بہت جلدی انسان فنا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. تو نفس کیا کرتا ہے؟ نفس کے یہ مدرکات انسانی حیات کو بقا اور دوام دینے کے لیے ضروری ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس بقا اور دوام سے اسے اوپر لے آیا جائے نفس کو, یہ خواہشات و لفظات کس حد تک کافی ہیں؟ جہاں تک انسان کی حیات کو جاری رکھیں. اگر اس سے ذرا سا اوپر آ جائیں تو پھر وہ خواہشات عقل پر حاوی ہونے لگتی ہیں. تو جتنا نفس قوی ہوتا چلا جاتا ہے اتنی روح ضعیف ہوتی چلی جاتی. اب رزق بدن مادہ, رزق روح عقل, علم. اب یہ ہم بحث کر چکے ہیں پیچھے, کون سا علم, کون سی عقل؟ وہ عقل جو اس کے اندر طلب کمال مطلق پیدا کرے. ابھی اسی لفظ کو میں ذرا سا مختلف کر دوں, طلب کمال مطلق یعنی طالب حق ہونی چاہیے. روح کا اصل غذا, روح کی اصل غذا کیا ہے؟ طلب حق. جب تک روح طلب حق کرتی رہے زندہ رہتی ہے, جو روح طلب حق کرنا چھوڑ دے مر جاتی ہے. بدن جب تک مادے کو طلب کرے زندہ رہتا ہے, طلب کرنا چھوڑ دے مر جاتا, فنا نہیں ہوتا, مر جاتا ہے. اسی طرح سے نفس جب تک لذات کو طلب کر رہا ہے حد سے زیادہ تو زندہ ہے, اگر معتدل ہو جائے, طلب کرنا اس معنی میں چھوڑ دے, ضد کے معنی میں چھوڑ دے, تو نفس مر جاتا ہے. اسے کہتے ہیں نفس کی موت. اسی نفس کی موت کا دوسرا نام ہے تزکیہ نفس. تزکیہ نفس میں کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ نفس ہوتا یہ ہے, نفس کو ختم کر دینا تزکیہ نفس نہیں ہے. نفس کو ختم کر دو گے خود مر جاؤ گے. جو اپنے ہاتھ سے اپنے نفس کو مار دے یعنی اپنے آپ کو مار دے اسے خودکشی کہتے ہیں, حرام ہے. نفس کو مارنا یعنی کیا؟ نفس کو مارنا یعنی اپنی خواہشات کو اعتدال میں رکھنا, نہ کہ ختم کر دینا. اسی لیے ہمارا دین رہبانیت نہیں ہے کہ رہبانیت میں اپنی خواہشات نفس کو مارنے کی کوشش کی جاتی تھی. نہیں, یہ خواہشات ضروری ہیں تمہاری حیات کو بقا دینے کے لیے, دوام دینے کے لیے, لیکن ان کو یعنی نفس کی موت ہی کنٹرول میں ہے. بس کنٹرول میں ہے, تزکیہ ہو چکا تو نفس مر چکا. جہاں نفس مر جائے وہاں روح سب سے زیادہ قوی ہوتی ہے, وہاں روح کی قوت سب سے زیادہ قوی ہوتی ہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ بدن کی طلب مادہ کرنا حیات ہے کیسے؟ اس کی بہترین دلیل یہی مسئلہ ہے کہ آپ جا کر ڈاکٹر سے بھی رجوع کر سکتے ہیں اس بات میں کہ انسان نے سائنسی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جو چیزیں ایجاد کر لی ہیں اس میں آپ کو آرٹیفیشل سانس پہنچایا جا سکتا ہے، آرٹیفیشلی دل بھی دھڑکایا جا سکتا ہے، وہ چیز جو آرٹیفیشلی نہیں چلائی جا سکتی وہ ڈرپ ہے۔ ڈرپ کا رکنا انسان کی موت کی علامت ہے، جہاں بدن مادے کو قبول کرنا بند کر جائے وہاں موت ہے۔ اب آپ چاہے نقلی سانس چلا کے دیکھ لیں، جو مرضی کر لیں، یہ زندہ نہیں ہوگا۔ جس وقت دیکھیں، اسی لیے کومے میں پڑا ہوا مریض، اس کی ڈرپ چلتی رہتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چاہے حیات ضعیف ہی سہی، لیکن اگر ہے تو طلب مادہ کرتا رہے گا۔ بدن جب تک زندہ ہے طلب مادہ کرتا رہتا ہے۔ اب یہ بھوک نہیں لگ رہی اسے، ہوش میں نہیں ہے، لیکن زندہ ہے تو اسے اپنی غذا مائیے چاہیے، اپنا رزق چاہیے۔ جب تک بدن چاہتا رہے گا زندہ ہے، بند ہو جائے مر جاتا۔ نفس اپنی خواہشات، خواہشات کو دوبارہ ایک دفعہ دہراؤں گا، حد سے زیادہ خواہش کرنا نفس کو زندہ کر دیتا ہے۔ اسی کو کنٹرول کر دینا نفس کی موت ہے، اسی کا دوسرا نام تزکیہ۔ اب تزکیہ نفس ایک مفصل بحث، پھر یہ مسائل ہیں، یہ عرض خدمت میں نے پہلے بھی آپ سے کی تھی کہ بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جن پہ ہمیں سرسری گزرنے کی ضرورت ہے، ورنہ لازمات تزکیہ نفس کے لیے پہلے نفس کو سمجھنا ضروری ہے، نفس کے قوا کو سمجھنا ضروری ہے، نفس کی خاصیتوں کو سمجھنا ضروری ہے، پھر مرحلہ داخل ہوتا ہے۔ لیکن ایک عارف نے ایک بہت اچھی مثال تزکیہ نفس کی دی ہے، جو سمجھنے میں، سمجھانے میں اور اس مرحلے کو گزارنے میں بہت مددگار ثابت ہوگی۔ فرمایا، تزکیہ نفس شباہت رکھتا ہے تزکیہ حیوان سے۔ تزکیہ حیوان کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جانور حلال گوشت بنایا ہے، کیا میں ایسے ہی اس کا گوشت کھا سکتا ہوں؟ کہا نہیں، گوشت کھانے کے لیے اس کا تزکیہ کرنا پڑے گا۔ تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ کا تزکیہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ذبح شرعی کیا جائے۔ اب ذبح شرعی کی جتنی بھی شرائط ہیں، چھری کیسی ہونی چاہیے، رخ کس طرف ہونا چاہیے، کیا کہہ کر کس طرح سے کرنا ہے، اپنی جگہ۔ لیکن تزکیے کا جو اصل ہے وہ یہ کہ چھری، یہ تو سب مستحبات اور واجبات ہیں، اس کے بعد اصل تزکیہ کیا ہے؟ اصل تزکیہ یہ ہے کہ حیوان کی چار رگیں پے در پے کٹنی چاہیے۔ ابھی عید قربان گزرئی، ہر گھر میں قربانی ہوئی ہوگی، آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا، چار رگیں حیوان کی پے در پے کٹنی چاہیے تو تزکیہ ہو جائے گا۔ وہ چار رگیں کون سی؟ کہا دو خون کی، ایک غذا کی اور ایک سانس کی، یہ چار رگیں ہوتی ہیں۔ کہا یہ چار رگیں پے در پے کاٹ دو، حیوان کا تزکیہ ہو جائے گا۔ تزکیے کے بعد اب آپ اس کا گوشت کھا سکتے ہیں، اگر تزکیہ نہ ہو تو وہی گوشت نجس، حرام۔ کہا اسی طرح سے نفس کا بھی تزکیہ کا حیوان سے مشابہ ہے، چار رگیں نفس کی ایسی ہیں کہ اگر انہیں کاٹ دیا جائے نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ وہ چار رگیں کون سی؟ کہا ایک رگ رگے جبن، جبن کہتے ہیں بزدلی کو، دوسری رگ رگے بخل، بخل کہتے ہیں کنجوسی کو، تیسری رگ رگے شہوت، چوتھی رگ رگے ظلم۔ چار رگیں، جبن یعنی بزدلی، بخل یعنی کنجوسی، شہوت اور ظلم۔ کہا یہ چار رگیں جس نے اپنے اندر کاٹ لیں اس کے نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہا جب رگے جبن کٹتی ہے، رگے بزدلی کٹتی ہے، انسان میں شجاعت پیدا ہوتی ہے۔ جب رگے بخل کٹتی ہے، انسان میں سخاوت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب رگے شہوت کٹتی ہے، انسان میں عصمت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب رگے ظلم کٹتی ہے، انسان میں عدالت پیدا ہو جاتی ہے۔ کہا اگر کسی کو دیکھنا چاہتے ہو کہ اس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہے یا نہیں، تو یہ دیکھو کہ اس کے اندر یہ چار صفتیں پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ پس اگر کوئی شجاع بھی ہے، سخی بھی ہے، معصوم بھی ہے، عادل بھی ہے، تو سمجھ لو اس نے اپنے نفس کا سب اللہ مسلم۔ اس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا ہے۔ اب جس کے نفس کا تزکیہ ہو جائے، یعنی نفس کنٹرول میں آ جائے، تو جیسے ہی نفس مرتا ہے روح بیدار ہو جاتی ہے۔ اب روح کی بیداری کیا ہے؟ روح کی زندگی کیا ہے؟ روح کی زندگی ہے طلب حق کرتے رہنا۔ تو کیا ایسا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ انسان کسی ایسے مقام پر پہنچ جائے کہ اس کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہ رہے۔ ظالم، فاسق، بہت سارے عنوانات قرآن نے گنوائے ہیں، یہ لوگ اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں جہاں پر ان کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت بند ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ آپ جو مرضی کر لیں اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہو سکتا نا، کہ آ کر کہا پیغمبر سے کہ یا رسول اللہ، اگر یہ کنکریاں آپ کی نبوت کی گواہی دے دیں تو ہم ایمان قبول کر لیں گے۔ پیغمبر اکرم نے چند کنکر کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا، اٹھانے کے بعد اشارہ فرمایا، کنکروں سے شہادتین کی آواز آئی، پتھروں نے پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیا۔ اب مجھے بتلائیے، کوئی پتھروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھ کر بھی اگر حق قبول نہیں کر رہا تو آپ اسے کیا نام دیں گے؟ یہی وہ بدبخت ہوتے ہیں کہ کنکر اور پتھر کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوتا، ان کی زبان سے جاری نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ روحیں مردہ ہیں، جہاں روح مر جائے تو پھر وہ طلب حق نہیں کرتی بلکہ حق کے مقابلے میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو تاریخ نے ایسے بدبخت دیکھے ہیں نا، جنہوں نے بار بار علی کو معجزہ کرتے ہوئے دیکھا، بار بار علی کے معجزات کو مشاہدہ کیا، پھر بھی علی کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے۔ ہمارے بچے ہم سے کہتے ہیں، اتنے معجزات دیکھ کر بھی کوئی مخالفت کیسے کر سکتا ہے؟ جس کی روح مر چکی ہو وہ کبھی بھی حق کو قبول نہیں کر سکتا، کبھی بھی حق کو قبول نہیں۔ ابھی اپنے اندر حق و باطل کی ایک بحث ہے، حق ستیزی انسان کے اندر، حق سے دشمنی، حق کی پیروی، حق کے مقابلے میں سکوت، یہ ابحاث ہیں جو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو، ان پر انسان بحث کرے۔ اب یہ جو روح کی کیفیتیں ہیں، یہ بدن کی مانند ہے۔ کبھی کبھار بدن سالم ہوتا ہے، کبھی مریض ہو جاتا ہے، کبھی کومے میں چلا جاتا ہے، کبھی بالکل مر جاتا ہے۔ اب جو روح طلب حق نہیں کرتی وہ تو مر چکی، لیکن کیا یہ باقی تین حالتیں کہ روح سالم ہو، مریض ہو، کومے میں گئی ہوئی ہو، ایسی ہوتی کہاں ہوتی ہے؟ کومے میں گئی ہوئی روحیں کون سی ہوتی ہیں؟ کہا یہ قومے میں گئی ہوئی روحیں مستضعفین کی ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا بہت سارے افراد ایسے ہیں جو بیچارے عقلی طور پر ضعیف ہوتے ہیں، آپ انہیں دلیل دے کے نہیں سمجھا سکتے، براہین سے نہیں سمجھا سکتے، وہ بیچارہ، اس کو دو جمع دو چار کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کو دلیل کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ تو کیا ایسے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے؟ کہا نہیں، جیسے قومے میں پڑے ہوئے کو زبردستی ڈرپ لگا کے زندہ رکھا جاتا ہے، نقلی سانس لگا کے زندہ رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حیات ضروری ہے، حیات ایک اہم چیز ہے۔ کہا جس طرح سے ہم اس کو بچاتے ہیں، اہل بیت اور پروردگار نے بھی ان کو بچانے کا راستہ رکھا ہوا ہے۔ یہ اولیاء کرام، یہ جتنے بھی انبیاء کرام، جتنے بھی ائمہ معجزات اور کرامات کا ظہور کرتے تھے، اصل میں یہ معجزات اور کرامات کا ظہور ان مستضعفین کے لیے ہے جو دلیل نہیں سمجھتے، لیکن جب کرامت ہوئی ہوئی دیکھ لیتے ہیں تو پھر مجبور ہو جاتے ہیں حق کو قبول کرنے پر۔ لہذا کرامتیں، معجزات، یہ زندہ روحوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ ان ضعیف روحوں کے لیے ہیں جو اپنی عقل سے حق کو قبول نہیں کر سکتے، ان کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی، تو ان کو انجیکشن دینے پڑتے ہیں۔ وہ انجیکشن کرامت کی صورت میں ہوتا ہے، وہ انجیکشن معجزے کی صورت میں ہوتا ہے۔ اب یہ بیچارے جب کرامت دیکھتے ہیں تو پھر اس کے بعد حق کو قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لہذا یہ کرامتیں، یہ معجزات مستضعفین کے لیے ہیں۔ بیمار روحیں کون سی ہوتی ہیں؟ بیمار روحیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کو دوا کی ضرورت ہوتی ہے، دوا دلیل کی صورت میں، براہین کی صورت میں، بحث کی صورت میں، حقائق کی صورت میں ہے۔ تاریخ نے بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو پہلے باطل پر تھے لیکن جب دلیل دیکھتے ہیں، جب حقائق کو دیکھتے ہیں قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن کچھ روحیں زندہ ہوتی ہیں، سالم ہوتی ہیں، تندرست ہوتی ہیں۔ تندرست روح جو ہوتی ہے وہ خود غذا کے پیچھے جاتی ہے۔ جیسے تندرست آدمی جتنا تندرست ہوتا ہے اتنی بھوک لگتی ہے۔ دوپہر کو صاحب گھر آتے ہیں اور بھوک لگی بھی ہو اور تھوڑی دیر کے لیے کھانا نہ مل رہا ہو تو کبھی فریج کا دروازہ کھولا، کبھی دراز کھول کے دیکھی، کہیں نہ کہیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ بھوک لگی ہوئی ہے، سالم آدمی ہے، تندرست ہے، اسے ضرورت ہے۔ تو جیسے انسان مادی غذا کے پیچھے تندرست ہو، اسی طرح یہ جوان بچے ہمارے، نوجوان بچے، بعض مائیں آ کے شکایت کرتی ہیں، کہتی ہیں آغا صاحب بچہ ہمارا ہر وقت کھانا مانگ رہا ہے، دن میں چار چار پانچ پانچ مرتبہ کھانا مانگ رہا ہے، کھانا دے دے کے ہم تھک جاتی ہیں، کچھ بتائیں کیا کیا جائے، ان کو صرف کھانا دو، ان کا علاج صرف یہ کہ انہیں کھانا دو۔ یہ رشد و نبوغ کے مرحلے میں ہیں، اس وقت ان کا بدن مانگ رہا ہے غذا، اس وقت مانگ رہا ہے۔ ابھی اگر تم نے ان کو اچھی غذا دی تو ان کا جو بدن ہے وہ مستحکم ہوگا، وہ بڑھے گا، نشو نما حاصل کرے گا۔ عین اس مرحلے میں ہم بچوں کو ڈانٹ کے چپ کرا دیتے ہیں، یہ وقت ہوتا ہے بچوں کو غذا دینے کا۔ تو کچھ روحیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو حق کے آنے کے انتظار نہیں کرتی بلکہ خود اس کے پیچھے لگتی ہیں، کیوں؟ بھوکی ہوتی ہیں، تلاش کرتی رہتی ہیں۔ ایسی ہی روح جناب سلیمان کی تھی جو فارس سے چلی تھی، حق کو تلاش کرتے ہوئے مدینہ پہنچ گئی۔ ایسی ہی روح جناب ابو ذر کی تھی جو کہ خود اپنے زمانے میں حق کو تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ ایسی ہی روح جناب میثم تمار کی تھی۔ لہذا تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کوئی مقام آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ انہوں نے پیغمبر کو دیکھ کر یا مولا کائنات کو دیکھ کر ان کی حقانیت کی کوئی دلیل مانگی ہو، کوئی معجزہ مانگا ہو، کوئی کرامت مانگی ہو۔ اس لیے کہ ضروری نہیں ہے، یہ بھوکی تھیں، خود بخود غذا تک پہنچ گئیں۔ لہذا سلمان نے پیغمبر کو دیکھا، کلمہ پڑھا، جناب ابو ذر نے پیغمبر کو دیکھا، کلمہ پڑھا، جناب میثم تمار نے مولا کی زیارت کی اور کلمہ پڑھا۔ یہ روحیں زندہ ہیں، یہ زندہ روحیں، یہ خود خود حق کی تلاش میں جاتی ہیں، خود حق کی تلاش میں جاتی ہیں۔ تو اب اگر روح زندہ ہو تو خود بخود حق کو تلاش کرتی ہے۔ اب حق کو پانے کا، حق کو پہنچانے کا کوئی وسیلہ ہونا چاہیے، کوئی جگہ، کوئی مقام ایسا ہونا جو ان روحوں کو جو حق کی تلاش میں بھٹکتی پھرتی ہیں اپنی بھوک مٹانے کے لیے، کوئی ایسا مقام ہو، کوئی ایسی جگہ ہو جو ان بیدار روحوں کو ان کی غذا فراہم کر سکے، حق کی معرفت پہنچا سکے۔ تو یہ احسان ہے سید الشہداء کا، تا قیامت آنے والی ایسی بیدار روحوں کو کہ سید الشہداء نے اپنی عزاداری کے ذریعے سے، فرش عزاداری کے نام سے ایک ایسے سلسلے کو تا قیام قیامت جاری کر دیا ہے کہ اب جب بھی کہیں بھی کوئی ایسی روح ہوگی جو معرفت حق کی تلاش میں ہوگی، جو معرفت حق کو ڈھونڈ رہی ہوگی، تو پھر اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسین کی معرفت حق کا دسترخوان عزاداری کے نام سے ہر سال بچھایا جاتا ہے، جو روح طلب حق کی متلاشی ہوتی ہے خود بخود فرش عزا پر آ جاتی ہے۔ یہ احسان ہے میرے مولا کا۔ لہذا انشاءاللہ کبھی ہم اس مرحلے میں داخل ہوئے کہ جب نظام ولایت پر ہم نے بحث کی تو عرض کروں گا، نظام ولایت کا ایک اہم ترین ستون عزاداری سید الشہداء ہے۔ لہذا اس عزاداری سے متعلق ہر جگہ، اس عزاداری سے متعلق ہر کام عبادت ہے، اور اس کو زندہ رکھنے کے لیے ہماری ضرورت ہے۔ اس لیے عزاداری اگر زندہ رہے گی روحیں زندہ رہیں گی، اگر عزاداری مر جائے گی روحیں مر جائیں گی، قومیں مر جائیں گی، ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ عزاداری کو ہم نے نہیں، عزاداری نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے۔ ایسے نہیں کہتے ہم، عزاداری ہماری روحوں کی غذا فراہم کرتی ہے، معرفت حق کو پہنچانے والا، اور یہ کرم ہے امام حسین کا، اتنے کریم ہے امام حسین علیہ السلام کہ یہ دسترخوان نہ صرف معنوی غذا پہنچاتا ہے بلکہ دنیا میں مادی غذا بھی اتنی بڑی مقدار میں پہنچاتا ہے کہ دنیا میں کوئی دسترخوان حسین کے دسترخوان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کریم ہے، مادے کی غذا کا بھی انتظام کیا ہے، روح کی غذا کا بھی انتظام کیا ہے۔ ہر کوئی اپنی ظرفیت کے مطابق آ کر اس فرش عزا سے رزق لے کر جاتا ہے۔ لہذا ہم، بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہرگز کسی کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے، سبیلوں پر جو آ رہا ہے جیسے آ رہا ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ کوشش کرتے ہیں کہ خاص خاص لوگوں کو دیں. عزیزن اگر ایسے رزق تقسیم کرنا ہے تو عزاداری میں مت آ کے کرو, اپنے گھر میں جو مرضی کرنا ہے کرو. عزاداری کے نام پر بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کم ہے. آپ نے جتنا حصہ ڈال دیا سمندر میں ڈالنے کے مترادف ہے. جب تک تمہارے ہاتھوں میں رہتا ہے کم رہتا ہے, جب عزاداری کے دریا میں ڈالتے ہو بے نہایت ہو جاتا ہے. لہذا کم سمجھ کے مت ڈالا کرو حصہ کہ یہ تھوڑے سے پیسے اس سے کیا ہوگا, یہ چھوٹی سی سبیل ہے اس سے کیا ہوگا, میرے پاس یہ چھوٹی سی چیز ہے اتنے سے پیسے ہیں اس سے کیا ہوگا. یہ قطرے ہیں جنہوں نے دریا میں ملنا ہے. قطرہ اس وقت تک وجود اس کا چھوٹا ہوتا ہے جب تک دریا سے باہر ہوتا ہے. اسے عزاداری کے اس دریا میں ڈال دو. آپ نے دیکھا ہے اربوں روپے اربوں ڈالر کا خرچہ امام حسین کے نام پر دنیا میں ہو جاتا ہے. بس یاد رکھیے گا, جب تک آپ اپنے نام کے لیے کر رہے ہیں یہ عزاداری نہیں ہے. جس دن امام حسین کے نام پہ کرنا شروع کر دیں گے آپ کا ایک روپیہ بھی عزاداری بن جائے گا. لہذا امام حسین کے نام پر یہ سوچ کر یہ مت سوچا کریں کہ کم ہے یا زیادہ. امام حسین کے نام پر جتنا خرچ کر سکتے ہیں کریں, اس لیے کہ کریم کبھی کسی کا ادھار نہیں رکھتا. اور یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں, تجربہ فری ہے, جو کرنا چاہے تجربہ کر کے دیکھ سکتا ہے. حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا میں حیات دینے آئے ہیں. روحوں کی حیات کو بھی امام اپنے جلو میں لیے ہیں, بدنوں کی حیات کو بھی اپنے جلو میں لیے ہیں. لیکن جہاں حسین جیسا آقا ہو جائے اور کوئی اپنے اختیار کو حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کر دے تو پھر وہ غلام نہیں بنتا, اسے موت نہیں آتی, بلکہ وہ آزاد ہو جاتا ہے, زندہ تر ہو جاتا ہے. اور امام حسین وہ قربانیاں لے کر پہنچے ہیں کربلا میں کہ جو سب کی سب بے نظیر ہیں. ساری قربانیاں کربلا میں بے نظیر, لیکن ان بے نظیر قربانیوں کے درمیان میں بعض ایسے ہیں کہ جو ستاروں کے درمیان چمکتے ہوئے چاند کی مانند ہیں. رزق حیات دیا ہے. شہید اس منزل پر آ کر زندہ ہوتا ہے. اب یہ جو ہم نے رزق کی بحث کی, جب تک رزق کا سلسلہ جاری ہے حیات جاری ہے. لہذا اب جب قرآن کہہ رہا ہے عند ربہم یرزقون, یہ اپنے پروردگار کی جانب سے رزق دیے جاتے ہیں. دیکھیں یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اللہ یرزقہم, اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے, لیکن اگر یہ بات کہی جاتی بے قوت فاعل ہو جاتی اور اس سے مراد رزق عمومی ہوتا جو اللہ تعالیٰ سب کو دے رہا, فرق نہیں تھا. عند ربہم یرزقون بے قوت مفعول ہے, یہ رزق دیے جاتے ہیں. دیے جانے کا معنی یہ ہے کہ شہید حیات کی اس منزل پر ہوتا ہے کہ پروردگار سے رزق حاصل کر رہا ہوتا ہے. جب تک رزق حاصل کر رہا ہے زندہ ہے. اب یہ رزق کا کرتا کیا ہے شہید, انشاءاللہ یہ عرض کروں گا آگے چل کے مزید خدمت میں آپ کی, رزق کی کیفیت کیا ہے, یہ رزق کا شہید کرتا کیا ہے. لیکن ایک ادنا ترین چیز یہ ہے کہ وہ ہر وہ قوم جو اپنے شہداء کو زندہ رکھتی ہے, ان کی یاد کو زندہ رکھتی ہے, خود زندہ رہتی ہے. شہداء کی زیاد کیسے زندہ ہوتی ہے, شہداء کی یاد یوں زندہ ہوتی ہے, اس قوم نے اپنے شہداء کو یاد رکھا ہوتا ہے کہ جو قوم اپنے بچوں کو شہید پرور بنا دیتی, مشتاق شہادت بنا دیتی. پس اگر کسی قوم کے بچوں میں شوق شہادت نظر آ رہا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو شہداء سے متصل رکھا ہوا ہے. جو قوم اپنے شہداء کو فراموش کر دیتی ہے وہ موت کا شکار ہو جاتا ہے. ایسے ہی اس بات کا ہمیں افتخار ہے کہ دنیا میں سے ایک ایسی زندہ قوم حکومت تشیع ہے, عالمی حکومت تشیع, کہ جس نے ایسے ایسے شہید دنیا کے سامنے پیش کیے اس دور میں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. آج بھی شہید محسن حججی اس مقام معرفت پر ہے کہ مجھ جیسے حقیر اس کے سامنے اپنے آپ کو ہی چپوچ پاتے ہیں، محسوس ہوتا ہے ہم، خدا جانے انہوں نے خدا سے کیا وعدہ، خدا جانے وہ عرفان و معرفت کے کس درجے پر پہنچے ہیں جس کو ہم جیسے جاہل درک نہیں کر پاتے. اور یہ ایک نہیں ہے، یہاں مثالیں بھری پڑی ہوئی ہیں. رہبر معظم حفظہ اللہ کے صدارت کے زمانے کا واقعہ ہے، جنگ چل رہی ہے، حالات نازک ہیں. ایک جگہ کا دورہ کر کے رہبر باہر آ رہے ہیں تو دیکھا کہ کچھ گارڈز کے ساتھ ایک بچہ الجھا ہوا ہے، 13-14 برس کا بچہ گارڈز کے ساتھ الجھا ہوا ہے. پوچھا بھائی کیا ماجرا ہے؟ کہا یہ 13 برس کا بچہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. رہبر کہتے ہیں میں نے سوچا یہ 13 برس کے بچے کو ملک کے صدر سے کیا کام ہو سکتا ہے. فرمایا میں نے کہا آنے دو، یہ خود رہبر نے بیان کیا ہے بات، تو میں نے کہا آنے دو. 13 برس کا بچہ ادھر لڑ رہا تھا لیکن جب رہبر کے سامنے آیا، ملک کے صدر کے سامنے آیا، کانپنے لگا، زبان میں لکنا تھا. رہبر نے پیار کیا، سلام کیا، سلام کا جواب دیا، ایک دو باتیں کی، اندازہ ہوا یہ فلاں منطقے کا رہنے والا ہے. اسی لہجے میں، اسی زبان میں رہبر نے اس سے کلام شروع کیا، کہاں رہتے ہو، علاقہ کون سا ہے، وغیرہ وغیرہ. جب اپنی مادری زبان سنی تو بچے کے اندر قوت پیدا ہوئی، اس کا خوف دور ہوا. پھر رہبر نے پوچھا بتاؤ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ 13 برس کا بچہ ملک کے صدر سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ کہا میری آپ سے کوئی خواہش نہیں، صرف ایک درخواست ہے. کیا درخواست ہے؟ کہا آپ صدر ہیں ملک کے، پورے ملک میں یہ اعلان کروا دیں کہ جب محرم میں عزاداری ہوتی ہے تو ممبروں سے جناب قاسم کے مصائب نہ پڑھے جائیں. کہا جناب قاسم کے مصائب پر پابندی لگوا دیں. رہبر کہتے ہیں میں نے یہ جملہ سنا، سر سے لے کر پیر تک لرز گیا کہ یہ 13 برس کا بچہ مجھ سے یہ کہہ رہا ہے جناب قاسم کے مصائب بند کروا دو. تو میں نے کہا بیٹے ایسی کیا بات ہو گئی؟ کہا آغا میرا برس، میں خود 13 برس کا ہوں، میں نے بڑی مشکل سے اپنی ماں اور اپنے باپ کو شہادت اور جہاد کے لیے آمادہ کیا، اور جب انہوں نے مجھے اجازت دے دی اور میں گیا اپنا نام لکھوانے کے لیے تو مجھے یہ کہہ کر رد کر دیا گیا کہ تم ابھی 13 برس کے ہو، تم جہاد پر نہیں جا سکتے. آغا مجھے بتلائیے جب آپ ممبر سے جناب قاسم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جناب قاسم نے 13 برس کی عمر میں اپنے آپ کو امام حسین پر فدا کر دیا تو مجھ 13 برس کو اذن جہاد کیوں نہیں مل رہا؟ یہ شوق شہادت، یہ ہے کربلا سے درس لینا. لہذا ایسا ہی شہید، شہید حسین فہمی دے، 13 برس کا بچہ ہے امام خمینی، مجھے نہیں معلوم اس بچے نے کیا کیا ہے، 13 برس کا بچہ ہے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں ساری امت کا امام ہوں، میرا امام یہ 13 برس کا بچہ حسین فہمی دے. خدا جانے ان بچوں نے جناب قاسم سے کیا درس لیا. 13 برس کے جناب قاسم کربلا کے واقعات لکھتے ہیں، شوق شہادت سے معمور ہے قاسم. لہذا شب عاشور کیفیت یہ ہے، بار بار امام حسین کے پاس آ کے پوچھ رہے ہیں چچا میرا نام ہے یا نہیں. عاشور کے دن اتنی بار حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی نہیں آیا جتنا جناب قاسم آئے، اور ہر بار امام حسین کچھ نہ کچھ کہہ کر رد کرتے تھے. ایک وقت وہ آیا کہ جناب قاسم خیمے کے پشت پر جا کر زانوؤں میں سر دے کر رونا چاہتے ہیں کہ ہاتھ پر بندھے ہوئے بازو پہ بندھے ہوئے تعویذ کی طرف متوجہ ہوئے، بابا نے باندھا ہے تعویذ جناب قاسم کے بازو پر. تحریر کو کھولا، روتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، دوڑے دوڑے امام حسین کے پاس آئے، تحریر امام حسین کو دی. بھائی کی تحریر کو پہچان کر، آنکھوں سے لگا کر چومنے کے بعد امام حسین نے تحریر پڑھنا شروع کی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. جاؤ قاسم، جا کر اپنی والدہ سے، اپنی بہنوں سے ودا کر کے آؤ. جناب قاسم ودا کر کے واپس آ گئے. امام حسن کے امامے کو منگایا گیا، امامے کے کو کھول کر دو حصے کیے، ایک حصے کو دوبارہ امامہ بنا کر جناب قاسم کے سر پر رکھا، دوسرے حصے کو کفن کی طرح سے پھاڑ کر جناب قاسم کے گلے میں ڈال دیا۔ عجیب انداز کی شہادت ہے جناب قاسم کی، ایسے کوئی شہید کربلا کا میدان جنگ میں نہیں گیا۔ کمسن ہیں، کوئی زرہ بدن پر نہیں آتی، کوئی خود ایسا نہیں ہے جو سر پر پورا آئے، لہذا یہ واحد شہید ہے جو بغیر زرہ اور بغیر خود کے گیا۔ قد چھوٹا ہے، رکابوں کو کاٹ کر اونچا کیا گیا، لیکن مقاتل نے اور اکثر نے لکھا ہے، یہ اکثر نے لکھا کہ یہ واحد شہید ہے جس کو گلے لگا کر حسین اتنا روئے ہیں، اتنا روئے ہیں کہ میرے مولا پر غشی طاری ہو گئی۔ خدا جانے حسین کیا دیکھ رہے ہیں، اتنا رویا ہے میرا مولا قاسم کو۔ علی اکبر کے جانے پر حسین اتنا نہ روئے، عباس کے جانے پر گریہ نہیں کیا، لیکن قاسم کو بھیجتے وقت حسین اتنا روئے ہیں کہ بے ہوش ہو گئے۔ جناب قاسم کو آمادہ کر کے بھیجا گیا، شہزادہ کمسن ہے لیکن ایسی جنگ لڑی ہے کہ جناب امام حسن کی شجاعت کے جوہر آشکار ہو گئے۔ اب جب دشمن نے دیکھا کہ حسن کے لال کو قابو نہیں کیا جا سکتا، ایک مرتبہ ایک بڑا دستہ لا کر امام حسن کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، اور گھیرنے کے بعد امام حسن پر تیروں کو برسانا شروع کر دیا۔ وہ جس کے بدن پر زرہ نہ ہو، تیروں نے آ کر امام حسن کے بیٹے کے بدن کو چھلنی کرنا شروع کر دیا، خون بہنا شروع ہوا، شہزادے کی طاقت کم ہونا شروع ہوئی۔ اتنے میں ارزق شامی نے آگے بڑھ کر گرز کا وار کیا، سر پر لگنا تھا، جس سر پر خود نہ تھا پیشانی دو پارا ہو، پیشانی سے تیزی کے ساتھ خون بہنا شروع ہوا۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب جناب قاسم گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، جس وقت جناب قاسم گھوڑے سے گرے ہیں، یہ واحد شہید ہے۔ ہر شہید نے گھوڑے سے گرتے ہوئے شہادت کو نزدیک پاتے ہوئے سلام کیا ہے، علیک من السلام یا ابا عبد اللہ، لیکن قاسم وہ تنہا شہید ہے کہ جس وقت گھوڑے سے گرے ہیں آواز دی ہے، یا امو ادرکنی، اے چچا میری مدد کے لیے آؤ۔ یہ امو ادرکنی کی صدا کا جانا تھا، ایک جانب سے جناب عباس آئے ہیں، ایک جانب سے امام حسین بڑھے ہیں۔ ارے جیسے ہی دونوں شیروں نے حملہ کیا، فوج میں بھگدڑ مچی ہے، جہاں فوج میں بھگدڑ مچی وہیں زمین پر حسن کا لال ہے۔ ارے آیت اللہ جعفر شوشتری خصائص حسینیہ میں لکھتے ہیں، جناب قاسم نے جتنی بار پکارا ہے کسی شہید نے نہیں پکارا۔ ارے جب کسی گھوڑے کا سم جناب قاسم کے بدن کو لگتا، میرا مولا تڑپ کر آواز دیتا، یا امو ادرکنی، یا امو ادرکنی۔ میں نہیں جانتا کہ جناب قاسم نے امام حسین کو کتنی بار آواز دی ہے، لیکن مقاتل نے یہ لکھا ہے کہ جب حسین قاسم کے جنازے پر پہنچے ہیں، ایک مرتبہ جنازے کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، روتے ہوئے کہا، اے میرے بھتیجے اپنے چچا کو معاف کر دینا، حسین کو تجھ تک پہنچنے میں بہت دیر ہو گئی۔